کلاب ہو چکی تیار مولا چکی تیار مولا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان, ایک بار پھر خدا متعال نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو خدا متعال سید الشہداء کی محبت, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی, قرآن کریم کی ہدایت نصیب فرمائے, انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے, اور وہ خدا کی نعمتیں قابل حصر, قابل شمار نہیں ہیں, جیسے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں واضح ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو. جو خدا تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے پیچھے خود قوانین جاری کیے ہیں خداوند متعال نے. ان قوانین میں سے قانون شکر نعمت ہے. زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی موقع ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے, اور ابھی عرض کروں گا کہ اس کو بنانا مشکل کام نہیں ہے, کہ جس میں انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو, ایک ایک نعمت کو یاد کرے, کوشش کرے. بہت سادہ نعمت یہ کہ میرے دو ہاتھ چل رہے ہیں, دو پاؤں چل رہے ہیں, مثلاً میں دیکھ پا رہا ہوں, یا مثال کے طور پر خدا نے مجھے ہوش و حواس دیے ہیں, خدا نے والدین کی نعمت دی ہے, اعزہ اقربا رشتہ دار, سب خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا حصہ ہے. آسان کام کیا ہے, جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں اور الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں, اپنے ذہن میں کچھ نعمتوں کو دہراتے رہیں. ساری نعمتیں تو نہیں لا سکتے اپنے ذہن میں, کوشش کریں کچھ نعمتیں ریویو کی طرح آپ کے ذہن میں آتی رہیں, تو ان نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والے بندے بنیں گے. خدا تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور نہیں معلوم یہی ایک عادت انسان اپنے ذہن کے اندر بنا لے کہ جب بھی تسبیح پڑھوں الحمدللہ کہتے وقت نعمتوں کو یاد کروں. اس کے نتیجے میں نہیں معلوم خدا کتنی نعمتیں اور نصیب فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک بات اور عرض کرتے ہوئے پھر موضوع پر فوراً آتے ہیں, وہ یہ کہ یہ جو انسان کی تہذیب نفس انسان کی ترقی، انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان مثلا 1-6 مہینے لگائے گا صرف یہ کام کرے گا، ایسا نہیں ہوتا زندگی کے اندر. اگر کبھی کوئی سوچ رہا ہے نا کہ میں ابھی نہیں کر رہا ہوں، جب میں مثلا کوئی جوان یہ سوچے جب میں انٹرمیڈیٹ کر لوں گا نا تب کروں گا، نہیں ہوگا ایسا. یا مثلا میرا جیسا کوئی بندہ سوچے جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تب کروں گا، یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ساری زندگی کا عمل ہے، ساری زندگی ساتھ چلے گی. یہ بزنس کرنے کے ساتھ چلے گا، جاب کے ساتھ رہے گا، تعلیم کے ساتھ رہے گا، خاندان، اعزہ اقربہ سب کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اسے. اگر کوئی اس طرح دیکھے تو اپنی زندگی میں ہمیشہ ترقی کا کوئی چھوٹا سا نقطہ اپنی زندگی میں رکھے. کیا مطلب؟ جیسے ابھی میں نے ایک چھوٹی سی بات کہی آپ سے کہ بھائی جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو الحمدللہ کہتے وقت خدا کی نعمتوں کو یاد کریں. اتنا سا ایک پوائنٹ پکڑ لیں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ بھی ترقی کا ایک راستہ ہے، اس سے بھی نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. بس یہ جو میں اور آپ عرفا کے واقعات پڑھتے ہیں، مثلا انہوں نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی، ہم اتنی محنت نہیں کریں گے. معلوم ہے جتنی محنت ان لوگوں نے کی واقعا وہ محنت ہمارے بس کی ہے بھی نہیں. بعض اوقات ایک ایک دعا کو پورا کروانے کے لیے مثلا ان کو کوئی ہدایت چاہیے، اس کے لیے مثلا 40 دن روزے رکھے، پلا کام کیا. ہم لوگ کہاں یہ کر سکتے ہیں؟ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لو، ہدایت کی باتوں کو، اہل بیت کی دیوی باتوں کو، صدق کے دل سے متوازعان خدا کے سامنے کہ خدا تیرے حقیر بندے ہیں، چھوٹا سا ایک کام اچھا کر لو. یہ سعادت ساری زندگی نصیب ہوتی رہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا جو ہمیشہ کا مسئلہ ہے. کوئی یہ نہ سوچے اس مہینے جانے دو، یہ نہیں ہوگا. یہ ایک مہینہ ایک سال بن جائے گا، وہ ایک سال پوری زندگی بن جائے گی، یہ نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی کہے کہ میں پہلے اول وقت نماز پڑھتا تھا، ابھی میں 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں اول وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، چلو اس 1 ہفتے کو جانے دو پھر شروع کرتے ہیں. نہیں، قطعاً نہیں، یہ فکری غلط ہے. صبح اول وقت نہیں پڑھیے کوئی بات نہیں، دوپہر سے شروع کرو. دوپہر نہیں پڑھ پائے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، کسی کی صبح کی نماز قضا ہو گئی، جتنا صبح کو دعائیں پڑھنے کا شیڈیول تھا ابھی بھی کرو. جس دن غلطی ہوئی ہے اس دن تو زیادہ کرنا ہے. یہ شیطان بہت عجیب وسوسہ کرتا ہے. تو میں نے مثلا بعض لوگوں کو دیکھا، وہ کہیں گے کہ بھائی میں آج ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، دیر سے پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ صبح میری فجر قضا ہو گئی تھی، وہ غلط ہوا تھا، اس غلطی کو آگے کیوں بڑھا رہے ہو؟ اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. تو مثال کے طور پر آپ جو دعائیں پڑھتے ہیں فجر کے ساتھ، مثلا کچھ قرآن کریم پڑھا، کسی دن نعوذ باللہ تعالی فجر دیر سے اٹھیں، سارے اعمال کرو، ابھی بھی سارے اعمال کرو، بلکہ ایکسٹرا 2 عمل کرو، اور پھر ظہر پر اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ عبادتوں کو انجام دے. کوئی آدمی یہ کرتا رہے نا، نیچے نہیں ڈوبے گا، نیچے نہیں ڈوبے گا. ورنہ میں بتاؤں گا، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، چونکہ میں ظاہر ہے میں خود یہ تمام مراحل دیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں. 1-2 دن آپ نے چھوڑ دیا نا، ایک دم سے جیسے نوز ڈائیو، بالکل نیچے گئے. اب دوبارہ کھینچ کے اوپر لانا بہت مصیبت کا کام ہے، نیچے نہیں جانے دو. اور آسان نسخہ ایک تو میں نے یہ بتا دیا، اپنا روزانے کا شیڈول خراب نہیں کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایک بات. دوسری بات، ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت ضرور پڑھنی. کسی کو زیارت وارثہ پسند ہے، وارثہ پڑھو. کسی کو زیارت اربعین پسند ہے، پسند آنے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے زیادہ آواز نکلتی ہے، اندر سے آواز نکلتی ہے، زیارت وارثہ پڑھ لو، زیارت اربعین پڑھ لو. کوئی کہے مجھے زیارت عاشورہ میں زیادہ لطف آتا ہے، زیارت عاشورہ پڑھو. جو بھی پڑھو، ایک زیارت سید الشہداء کی روزانہ کرنی ہے. کیوں؟ چونکہ سید الشہداء سفینت النجات ہیں، ڈوبنے نہیں دیں گے، ڈوبنے نہیں دیں گے. اندھیرے میں نہیں کھڑے رہو گے، چونکہ وہ مصباح الہدا ہیں، وہ مصباح الہدا ہیں. لیکن توسل کریں سید الشہداء سے، توسل کریں. پڑھنے وقت یہ کہیں کہ مولا یہ جو میں زیارت پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی ہدایت مجھے چاہیے، آپ کی پناہ مجھے چاہیے. البتہ زیارت عاشورہ میں ایک فضیلت ہے، شاید میں نے عرض کیا تھا کل پرسوں بھی، زیارت عاشورہ وہ زیارت ہے جو سید الشہداء کی شفاعت مرتے دموں نصیب کروا دیتی ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، جس دن میں اس برزخ میں داخل ہوں. تو زیارت عاشورہ کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ اس کو پڑھنے کے نتیجے میں شب اول قبر موت کے لمحے میں سید الشہداء کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. خدا ہم سب کو مولا امیر المومنین ان کی اولاد معصومین کا تابع دار قرار فرمائے. انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں ان کی اور قرآن کی پناہ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، اور شاید یہ روایت میں نے پچھلے سالوں میں بھی پڑھی ہو آپ کے سامنے، لیکن اس سے شروع کرتا ہوں. دو تین روایتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور موضوع دہرا دیتے ہیں تاکہ یاد رہے. موضوع یہ تھا کہ انسان اپنے اندر بہتری بنائے، بہتری بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک تو روٹین ہوتا ہے کہ ایک انسان چلتا پھرتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک مسلمان ہوں، میری زندگی گزر رہی ہے اور مثلا کہیں نہ کہیں جنت میں پہنچ ہی جاؤں گا. میں نے عرض کیا یہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے میں یہ رسک نہیں لے سکتے. اس زمانے میں کوئی خاص احتیاط کرنی پڑے گی. جیسے وہ کووڈ کا زمانہ آیا تھا تو اس زمانے میں وہ ہائیجین کے اصول اور سخت ہو گئے تھے. یہ گمراہی کے حساب سے کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے، گمراہی کا زمانہ ہے یہ. بڑے بڑے لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، روایتوں میں بھی یہی آیا ہوا ہے. تو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. وہ کیا کرنا چاہیے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے یہ سلسلہ مجالس رہا، اور آج آپ کی خدمت میں صراحت سے ایک روایت عرض کروں گا جس میں امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وعجل فرج. اچھا، بعض روایتیں مفہوم کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن لگانا پڑتا ہے. تو ہم لوگ جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی روایتیں نہیں پڑھتے جس کو پڑھتے وقت سنتے وقت لوگوں کو زیادہ ذہن لگانا پڑے. اس کی وجہ سے بہت ساری روایتیں رہ جاتی ہیں. اچھا کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں بھائی لوگ اتنا زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، بس سادہ سادہ روایتیں پڑھنی چاہیے. تو میں سوچتا ہوں پھر یہ روایتیں کب لوگ سنیں گے؟ خود تو جا کے پڑھیں گے نہیں، ڈھونڈ نہیں پائیں گے. تو بہتر ہے پڑھ لینا چاہیے. تو ایک روایت ہے، تھوڑا سا توجہ دیجئے گا. یہ مولا چھٹے امام سے ہے، ان کی ذات مقدس پہ درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. امام نے فرمایا، عربی میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس میں وقت نہ لگے. امام نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے ان باتوں میں غور کرو جن سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جن کے نہ بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا چھوٹی سی ایک بات ہے، مثلا کوئی انسان تفریح پہ جائے، برا ہے کیا؟ نہیں، جا سکتا ہے، اچھا ہے. اچھا اگر نہ جائے تو دین میں کوئی نقصان آئے گا؟ نہیں آئے گا. شاید اس کی طبیعت کبھی تھکنے لگے چلا جائے، بہتر ہے. ہم دین کو کبھی ایسے نہیں دکھائیں گے جس کے اندر کوئی تفریح نہیں ہے. نہیں، دین میں تفریح ہے، ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے. لیکن مثال کے طور پر اس تفریح کو کتنے حد تک کرنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. بعض لوگوں کی زندگی ساری تفریح بن جاتی ہے. کھانا کھانا برا ہے؟ نہیں، واجب ہے بعض جگہ پہ. زندہ ہی کھانا کھانے کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ کھانے سے مربوط، کوئی نہ کوئی چیز ایسی، نہیں، اس طرح صحیح نہیں ہے. اسی لیے خدا نے روزہ رکھا ہے تاکہ انسان کو یاد دلائے کہ شکم کے علاوہ بھی سوچنا ہے تم نے، خواہشات کے علاوہ بھی سوچنا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں. امام فرما رہے ہیں ان چیزوں کو خاص کر دیکھو جن کو چھوڑ نہیں سکتے ہو. وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہے، ان باتوں میں غور کرو، ان باتوں میں غور کرو جن سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بارے میں خیر اندیشی سے کام لو. یعنی اپنے بارے میں اچھے طریقے سے سوچو. بعض لوگ دیکھا آپ نے ان کو اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عربی سے لیا ہوا ہے, اردو میں کہتے ہیں لاوبالی آدمی ہے. لاوبالی کا مطلب کیا ہے؟ لاوبالی عربی کا لفظ ہے. لاوبالی کا مطلب ہے مجھے پرواہ نہیں ہے, اس کی ساری زندگی لاوبالی ہے, کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے. امام فرمانے ایسا نہیں کرو, اپنے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. ایک انسان بیمار ہے, اس کو شوگر کی بیماری ہے, وہ کھائے جا رہا ہے میٹھا, کوئی پوچھے کیوں کر رہا ہے ایسے, کہتے میں پرواہ نہیں کرتا. یہ نہیں کرو اپنے ساتھ. گناہ پہ گناہ کیے جا رہے, بولتے ہیں گناہ کیوں کر رہے ہو, کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالی, کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ زندگی برباد ہوگی تمہاری, تمہاری اولاد پہ بھی اس کا اثر پڑے گا, تم کہہ رہے ہو مسئلہ نہیں ہے. امام فرمانے اپنی پرواہ کرو, اپنے ساتھ اچھا کرو, برا نہیں کرو اپنے ساتھ. ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرو جن سے جاہل رہنے میں تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. کچھ چیزیں جس کو آپ نہ جانتے ہوں, خدا سے کہیں میں نہیں جان سکا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں گاڑیاں کتنی ہیں, ماڈل کتنے ہیں, کون سی گاڑی کتنے کی ہے, کون سا کمپیوٹر کتنے کا ہے, کون سا کمپیوٹر سب سے زیادہ بکتا ہے, کون سا موبائل سب سے زیادہ بکتا ہے, نہ جانے تو خدا پوچھے گا کہ کیوں نہیں جانتے. نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں. مجھے یہ نہیں پتا نماز میں شکیات میں مجھے کرنا کیا ہے, یہ نہیں چھوڑے گا. یہ پوچھے گا یہ کیوں نہیں معلوم کیا تھا. مجھے نہیں پتا میرے اوپر واجب کیا چیزیں ہیں. اب اس میں خدا کوئی عذر قبول کرے گا میرا کہ مجھے کیوں نہیں پتا؟ نہیں. امام فرما رہے ہیں ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرو جن سے جاہل رہنے میں تمہارے سے کوئی عذر اور بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہ کیا چیز ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ کے دین کے چند بنیادیں, ان ارکان اور بنیادوں سے جاہل رہتے ہوئے ظاہری عبادت میں کثرت کی کوشش کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. امام فرما رہے ہیں دین کی کچھ بنیادیں, ان بنیادوں کو نہیں جانتے ہو, عبادت کثرت سے کرو, فائدہ نہیں ہے. صراحت سے کہہ دیا امام نے, دین کی کچھ بنیادیں, ان بنیادوں کو کوئی نہ جانتا ہو, عبادتیں زیادہ کر لے. امام فرما رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پڑے گا, اس جا کے اس کو سیکھنا پڑے گا. وہ جو بنیادیں ہیں یہ آپ کے عقائد ہیں, ان کو سیکھنا پڑے گا. وہ معارف الہیہ امام نے فرمایا, میں پہلے روایت پوری عرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد, عجل فرج. یہ جو اراکین ہیں, یہ جو بنیادیں ہیں, ان کو اگر کوئی ان کے بارے میں جاہل ہو تو ظاہری عبادت میں کثرت کی کوشش فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور ان پر, اور جس شخص نے انہیں جان لیا, ان پر اچھے طریقے سے ایمان لے آیا, اب ایک شخص ہے اس نے عقائد پہ محنت کی ہے, امامت پہ محنت کی ہے, ان عقائد کو وہ سمجھ گیا, ان پر ایمان بھی لے آیا. بعض اوقات ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں, اندر سے ایمان نہیں ہوتا. امام فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص ان اراکین کو جان لے, ان پر ایمان لے آئے, تو عبادت میں اعتدال اسے نقصان نہیں پہنچاتا. اب اگر اس کی عبادتیں بہت کثیر نہیں ہیں, کم ہیں, متوازن ہیں, بیچ میں ہیں, امام کہہ رہے ہیں اس سے نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بنیادیں مضبوط ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ عقل. سب سے امپورٹنٹ تفکر, اور وہ میں نے عرض کیا وہ عقل و تفکر کہاں پر ہے؟ توحید میں, نبوت, امامت, قیامت, عدل, ان باتوں کو سمجھنا. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ظاہری احکام کو جاننے والے کافی ہوں گے, ان عقائد پہ محنت کرنے والے بہت کم ہوں گے. اس کے ہمیں نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں. اس کے نقصان کیا ہیں؟ عبادتیں بڑھتی جاتی ہیں, دوسری طرف سے انسان کے اندر غرور بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. عبادتیں بڑھ رہی ہیں, حرام کمائی نہیں رک رہی, وہ بھی چل رہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ ظاہری عبادتیں کرتا ہے, اس کی عبادتوں میں بنیادیں نہیں ہیں. امام فرما رہے ہیں بغیر بنیادوں کے کثرت عبادت کی فائدہ نہیں دے گی، جا کے ان کو صحیح کرو۔ آخر میں امام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کوئی شخص ان اراکین دین کی شناسائی تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں ان اراکین تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا عقیدہ اچھا ہو، میری توحید اچھی ہو، بندہ بننا پڑے گا، بندگی سے سیکھنا پڑے گا۔ ابھی یہ جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، شاید ہاں عرض کیا تھا، اور یہ جو میں نے آیت اللہ سید علی قاضی کا عرض کیا، انہوں نے توحید کیسے سیکھی ہے؟ اب آپ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو فوراً یہ کہیں گے توحید سیکھنے کی ضرورت کیا ہے، توحید یعنی خدا ایک ہے، یہ نہیں پتا تھا انہیں؟ خود سوچو، آیت اللہ کو وہ نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ اچھا، توحید میں مثلا روایتیں ہمارے پاس، عقائد کی کتابیں ہیں، آیت اللہ نے وہ نہیں پڑھی تھیں؟ کیوں نہیں پڑھی تھیں؟ پڑھی تھیں۔ پھر توحید سیکھنے کے لیے کیوں مولا ابو الفضل کے دروازے پہ گئے تھے؟ کیوں؟ کون سی توحید تھی؟ وہ یہ توحید نہیں تھی کہ صرف خدا ایک ہے کہ میں زبان سے کہہ دیتا ہوں، نہیں، وہ سمجھ لو ایسے، میں خود نہیں جانتا ہوں لیکن میں سمجھنے کی کوشش کروں تو ایسے جیسے کوئی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنتا ہے کہ خداوند متعال سے انہوں نے فرمایا کہ اے رب تو کیسے خلق کرتا ہے، تو خداوند متعال نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں لائے تھے؟ کہا میں ایمان تو لایا ہوں، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ وہ توحید کا وہ اطمینان لینے کے لیے مولا ابو الفضل کے دروازے پہ گئے، پھر مولا نے نصیب کیا ہوا، جا کے دیکھیں ان کو۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیسے ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا سب کچھ صحیح ہے، حقیقت یہ کہ نہیں ہے صحیح۔ اگر صحیح ہوتا نا تو ہمارا معاشرہ یہ نہیں ہوتا، خرابی ہے۔ اب کہیں گے میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں 30-40 سال میں ترقی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن ابھی بہت جگہ باقی ہے، بہت کام باقی ہے ابھی۔ اور یہ عشرہ مجالس، یہ چند مجالس جو ہیں، اس کو ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے اوپر توجہ دینا ہے، اور یہ کتاب بھی اسی لیے خاص کر کہہ رہا ہوں، پڑھیں اس کو تاکہ دیکھیں کہ بہت بہت میدان باقی ہے ابھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ مفتے میں اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا کام صحیح ہو گیا۔ جو میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی، ایک دفعہ ایک شہر میں گیا، وہاں پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، خمس بھی دے دیا ہے، اب دین میں کچھ بچا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، دین یہاں سے شروع نہیں ہوتا، دین اس سے شروع ہوتا ہے کہ تمہارے اور میرے سینوں کے اندر توحید کتنی ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ سیکھے بغیر پوری زندگی نعوذ باللہ گزار دیں، اور جب مریں تو اچانک پتہ چلے کہ دلوں میں اتنے بت بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ بھلا دیا کہ خدا کیا تھا۔ یہ جو اندر بت بیٹھے ہوئے یہ موت پہ پھر کھل کے سامنے آئیں گے نعوذ باللہ تعالی، اگر یہ موت سے پہلے نہیں نکالے تو یہ موت پہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، پھر مصیبت ہو جائے گی۔ اس کو یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پہ، صلی اللہ محمد والے محمد، عاجل فرج، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد، صلی اللہ محمد محمد، عاجل فرج۔ ایک روایت میں نے دیکھی، ہاں یہ روایت، اب میں اخلاق میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ مثلا اخلاقی اعتبار سے انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک روایت میں نے دیکھی، امام نے کہا کہ تین خصلتیں اگر کسی شخص میں ہوں اس سے کوئی امید نہیں ہے پھر۔ تو میں بتانا تو یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھا کون سا ہوتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں شروع وہاں سے کروں کہ یہ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے یہ بھی بتایا، کیونکہ دیکھو ہم سب جانتے ہیں مولا کا کرم ہے، اہل بیت نے 250 سال میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتائی ہو، سب بتا دیا۔ ہم نہیں پہنچے، ہم نے کتابیں نہیں کھولی، ہم نے روایتیں نہیں پڑھی، ہم مشکل میں پھنس گئے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، انہوں نے سب بتایا۔ اب مثال کے طور پر یہ بات کہ کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو سب سے پہلے دیکھ لیا آدمی، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ تین میں سے دو میرے اندر ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں میری نمازیں بڑھیں، میرا قرآن بڑھے، پھر ایک دن آتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ نماز و قرآن سے بھی جاتا ہوں پھر، اگر میں نے وہ برائیاں ترک نہیں کی۔ امام کی روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر مولا چھٹے امام کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا. امام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں ہوں تو اس سے بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ نہیں کہہ رہا میں کہ دوسروں میں دیکھو کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اپنے میں دیکھوں. اپنے میں ہم جب بھی برائیوں کی بات آتی ہے دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں، اچھائیوں کی بات آتی ہے اپنے اندر دیکھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہو جائے گا، یہ تو شیطان ہمیں دھوکہ دے گا. سب سے پہلے میں اپنے اندر دیکھوں، پہلی بات. پہلا یہ کہ وہ تنہائی میں خدا سے نہ ڈرے. یہ تو پہلا ہی بہت خطرناک ہے، تنہائی میں خدا سے نہ ڈرے. ہمارے یہاں تو لوگ گناہ ہی تنہائی میں کرتے ہیں. اگر خدا سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو گناہ کرتے پھر کیا؟ مجمع میں گناہ نہیں کرتا. کون اتنا بے وقوف ہے جو اتنے مجمع میں بیٹھ کے گناہ کرے گا؟ پاگل ہے؟ ساری زندگی کے لیے بے عزت ہو جائے گا. تو یہ گناہ کہاں پہ کرتا ہے؟ جب صرف خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو خدا کا خوف ہے اس کے دل میں؟ نہیں. امام فرمانے اس سے بھلائی کی امید نہیں ہے. کیوں؟ جب لوگوں کی نظریں ہٹیں گی یہ فرعون بن جائے گا، جب نظریں ہٹیں گی یہ تو شیطان بنا بیٹھا ہوگا. تو یہ بہت خطرناک انسان ہے. ایک روایت میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں، ایک شخص امام کے پاس آیا. اہل بیت نے ہم سے کہا اپنے نفس کے بارے میں اچھا گمان مت رکھو، اس کے بارے میں برا سوچو اپنے نفس کے بارے میں. کیوں؟ تاکہ دھوکہ نہ دے. تو ایک راوی امام کے پاس آئے اور کہا مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں؟ انہوں نے امام سے آ کر کہا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میں منافق نہ ہوں کہیں. اب پتہ نہیں شاید اس سے پہلے کوئی روایت تذکرہ ہوئی ہوگی منافق کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں؟ تو امام نے پوچھا کہ کیا تم تنہائی میں گھر میں خاموشی سے تنہائی میں خدا کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. کہا اگر کرتے ہو تو پھر تم منافق کیسے ہو سکتے ہو جب تم تنہائی میں بھی خدا کا خوف رکھتے ہو؟ پھر منافق نہیں ہو سکتے. جو تنہائی میں خدا سے نہیں ڈر رہا یہ خطرہ ہے اس کا. ہاں اس کا خطرہ ہے، یہ منافق نہ ہو. تو ابھی آپ سب جانتے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں. یہ جو موبائل کی دنیا ہے نا، اس نے ہماری تنہائیوں کو بھی فاسد کر دیا، اس نے ہماری تنہائیوں کو فاسد کر دیا. بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس کو کسی طریقے سے ایسے کریں، اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا جس کا نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے وہ بھی قبول ہے، زیادہ دیر وہ بھی نہیں کرنا ورنہ سلپ ہو کر اس میں آئے گا جس میں گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی کچھ دیر آپ نے ایسا کام کیا جس کا نہ فائدہ نہ نقصان، چلو وہ چلے گا، زیادہ نہیں کرنا ورنہ سلپ کرے گا. وہ کیوں کر رہے ہو جس کا پتہ ہے کہ گناہ ہے؟ یہ مت کرو، خدا دیکھ رہا ہے. ساری مصیبت اس پہ سانت پہ آتی ہے جو ایک امام نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس حکم سے ڈرو جس کا قاضی بھی خدا ہے، شاہد بھی خدا ہے، گواہ بھی خدا ہے. قاضی بھی خدا، گواہ بھی خدا. اب بچو گے کیسے تم؟ اب کیسے بچو گے؟ اس لیے امام نے فرمایا اس سے امید نہیں ہے جو تنہائی میں خدا سے نہیں ڈرتا. تو ہم آگے کی باتیں نہیں کریں، پہلے یہاں سے صحیح کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد، اللهم صل على محمد. دوسرا یہ کہ بڑھاپے میں اپنے گناہوں کی پرواہ نہ کرے. تم نے نعوذ باللہ جوانی میں گناہ کر لیے، اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب تو ڈرو. کوئی کہے میں جوانی میں نہیں ڈرا تھا، اس وقت بے حیائی تھی، اب کیوں بے حیا بن رہے ہو؟ اب اپنی سفید بالوں کا ہی خیال کرو، تھوڑا اپنی کمزوری کا خیال کرو. انسان کمزوری کے اندر کم سے کم یہ سوچ لے بھائی خدا ہے، اس کو دیکھ لے. تو معاملہ صرف بڑھاپے کا نہیں ہے. امام بتا رہے ہیں جب کمزور ہے تب بھی خدا کے سامنے اکڑ رہا ہے. اب کیوں کر رہا ہے؟ ایک وقت آنے والا ہے جس میں انسان کتنا ہی طاقتور ہو بے بس ہوگا. موت کا لمحہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو موت سے پہلے بھی وہ بے بسی آنی ہے. بہت سارے لوگوں امام فرما رہے ہیں تم اس سے پہلے کہ ایسے بنو اپنے اوپر کنٹرول کرو. جوانی میں ہی سنبھال لے آدمی, پھر بڑھاپے کی کیا بات. امام فرما رہے ہیں اس سے کوئی توقع نہیں ہے جو بڑھاپے میں اپنے گناہوں کی پرواہ نہ کرے. تیسرا کون ہے؟ اپنے برے کاموں پر اور عیبوں پر شرم و حیا نہ کرے. اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے غلط کیا نا. ہاں غلط کیا. بے حیائی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں تو کیا, پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے, غلط کیا تو بتائے تو غلط کیا تو شرمندگی تو ہو. امام فرما رہے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا معصوم کوئی نہیں ہے, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, بے حیائی بھی دکھاتا ہے. یہ کیوں کر رہا ہوں؟ امام فرما رہے ہیں اگر کوئی ایسا ہے اس سے امید نہیں ہے, پھر اس سے امید نہیں ہے, یہ غلطیاں کرے گا پھر اور کرے گا. تو ابھی میں آگے کا اسٹینڈرڈ تو انشاءاللہ کل عرض کروں گا, یہاں تک کے لیے جو کم سے کم اسٹینڈرڈ تھا وہ عرض کر دیا کہ امام نے فرمایا کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے تنہائی میں خدا سے ڈرے, بڑھاپے تک آتے آتے کم سے کم اپنے گناہوں کو چھوڑ دے, پرواہ کرے ان کی, اور تیسری بات یہ کہ اگر اس کا کوئی عیب اس کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے شرم کرے, تھوڑا تھوڑا حیا کرے, اپنے اوپر تھوڑا سا شرمندگی کو لے کر آئے. یہ کوئی جرأت نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے میں خدا کا گناہ کرتا ہوں, دیکھو کتنے دھڑلے سے کر رہا ہوں. نعوذ باللہ تعالی. خدا نے بڑوں بڑوں کو موقع دیے, تم بھی ان میں سے ایک ہو, کیا خدا کی گرفت سے نکل کے بھاگ سکو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ وہ جو مملکتوں کے مالک تھے وہ کہیں جا سکے تھے؟ یہ جنہوں نے آئمہ اطہار علیہ السلام کو شہید کیا یہ ایسی ایسی حکومتوں کے مالک تھے جو آج کے 20 سے زیادہ ملک بنیں گے. 20 سے زیادہ ملک آج کے بن جائیں گے, کم کہہ رہا ہوں میں آپ سے, 30 بن جائیں گے. وہ ان مملکتوں کے مالک تھے, پھر کیا ہوا؟ پھر آئے تو خدا کے سامنے نا. جو فرعون اور یہ سب کہانیاں خدا نے متعال نے بتائی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ آج طاقتور ہو تو سمجھ رہے ہو کچھ نہیں ہونے والا. میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ کمزوری ہمارے اور آپ کے اوپر آئے, دوسروں کے محتاج بن جائیں, اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاضع کر, خاشع کر. اور یہ بھول جاؤ کوئی یہاں بیٹھا ہو کہ مولانا مجھ پہ کمزوری نہیں آئے گی, بھول جاؤ بھول جاؤ. انسان کو فالج ہونے میں نا 4-5 سیکنڈ لگتے ہیں. بڑے بڑے طاقتوروں کو یوں سلپ ہوئے زمین پہ گرے پوری باڈی کے پیرالائز ختم, اتنی سی چوٹ لگنی ہے ختم. پھر اکڑتا بھی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, کہاں سے سنبھال کے چلے انسان, بہت سنبھال کے چلے. تو متوازے رہے, خاضع رہے, خاشع رہے. میں بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں, مثلاً آپ سن رہے ہیں, لوگ باہر بھی سن رہے ہیں. یہ زبان ہاتھ سے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کہیں ٹریفک میں جا رہا ہوں, میں نے ایسی زبان نکالی بھی ہے, ایک جھٹکا لگا دانتوں کے نیچے آ کے کٹ گئی, پھر گونگا ہو گیا, پھر کیا ہوا؟ سب ختم. 30 سال مجلسیں پڑھی پھر اب نہیں ہے. جانے میں کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ. اپنے آپ کو پہچان لے انسان. میں نہیں کہہ رہا کہ جس پہ برا وقت آیا ہے وہ غلط آیا, نہیں, خدا کا نظام ہے, اس نے امتحان کے تحت کیا ہو, آزمائش کے تحت کیا ہو, وہ بھی اچھا ہے. خدا کی طرف سے جو آیا اچھا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کچھ جھیلا, اچھا ہے. اور ہم تو ذکر کرنے والے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, وہ سب کچھ جھیل کر کہتے رہے جو خدا کی طرف سے تھا وہ بہت اچھا تھا. اللہ اکبر. یہ جملہ کتنا بڑا جملہ ہے, جو بی بی نے کوفہ میں اس لعین کے سامنے کہا، یہ ملعین تھے. جا کے ان کے کرداروں کو دیکھو، عبید اللہ ابن زیاد، عمر سعد، شیمر، ان کے اوپر سب پہ خدا کی لعنت برسے گی انشاءاللہ. کیا کیا ظلم نہیں کیے. ایک شریف انسان ایک خاتون کو دربار میں دیکھے، اس کو شرم سے مر جانا چاہیے. کس کو درباروں میں لائے ہو؟ اولاد رسول کو درباروں میں لائے. لیکن اس قوم کے اندر بعض لوگوں میں اتنی بے حیائی تھی کہ جو نبی کی اس بیٹی کو دربار میں کھڑا رکھے تھے جن کے سامنے نبی بھی نہیں بیٹھتے تھے. اس قوم میں کچھ لوگوں میں ایسی بے حیائی تھی، بغض بھرا ہوا تھا اہل بیت اطہار کا. احقادن بدریتن خیبریتن و حنینیہ، جمع ہو گئے ظلم کرنے پر. اور ظلم کیا تو کیا کیا، چادر زینب چھین کے لے گئے. کوئی شرم، کوئی آیا. ان کے سر سے چادر لے گئے جن کو دیکھ کے سورج بھی ہٹ جاتا تھا، ان کے سروں سے. اس گھرانے پہ ظلم کیا جس نے پوری دنیا پہ احسان کیا تھا. اتنا ہی سوچتے تھے خدیجہ کی اولاد ہے جس کے پیسے سے تم مسلمان ہوئے تھے. بی بی خدیجہ کی اولاد ہے. لیکن بازاروں میں لے کر آئے، درباروں میں لے کر آئے. اور وہ بی بی اتنی بلند مرتبہ کہ وہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچی ہیں. اب میں کیا عرض کروں، کیا جملے عرض کروں؟ ذرا خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں، خدا سارے مومن و مومنات کو محفوظ رکھے. ایک بہن سے پوچھو اگر کسی کا بھائی مر جاتا ہے، جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، بیچاری پہ گزرتی ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جو 18 بھائیوں کو تو یاد کر رہی ہیں، اپنے 2 بیٹوں کو تو جیسے بھول گئی ہیں. 18 بھائی قربان کیے ہیں، 2 بیٹے قربان کیے ہیں، ساری مصیبتیں اٹھائی ہیں. اور اس کے بعد جب دربار میں وہ لعین کہتا ہے تو بی بی وہ بلند جملہ ارشاد فرماتی ہے، وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو میں کہوں گا بی بی کیسے آپ کی عظمت کے سامنے کوئی سر نہ جھکائے. چند جملے شام غریبہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بہن 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان میں سے گزری ہے. شام غریبہ کے مصائب شام غریبہ میں پڑھنے چاہیے، لیکن موقع آ گیا تو عرض کر دوں کہ بس ایک موقع آیا جب بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بہن بچے کم ہو گئے ہیں، بچوں کو ڈھونڈنا ہوگا. اب دونوں بہنیں گئی ہیں مقتل کی سمت میں، بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سے گزری ہے، اصحاب کے لاشوں کے درمیان سے گزری ہے، 2 بچوں کو دیکھا ہے، پشت کے بل زمین پر پیٹ کے بل گرے ہوئے تھے. خدا کا شکر کیا کہ بچے مل گئے. اب جو بچوں کو اٹھایا تو سینوں پہ ڈاکوں کے نشان تھے. کتنے بچوں کی لاشیں تو بی بی زینب نے اٹھائی ہے، کتنے بچوں کو کاروان چلتے دیکھا ہے کہ گزر گئے. خدا بی بی زینب کبریٰ کی مظلومیت کا واسطہ، ان بچوں کی مظلومیت کا واسطہ، اہل بیت کے وارث وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.